امرداد شیخ شیخ العربی والا جام حضرت صاحب مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے مرشد سے درخواست دعا, جو اپنے پیارے شیخ کے دخت جگر حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے سنا رہا ہوں. ساقیا جام الفت پلا دے, ساقیا جام الفت پلا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے. ساقیا جام الفت پلا دے, پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے. مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے, روح کو میری ایسی دوا دے. مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے, روح کو میری ایسی دوا دے. ہو تقاضا اگر معصیت کا, ہونا مغلوب ہمت خدا دے. تقاضا اگر معصیت کا, ہونا مغلوب ہمت خدا دے. ساقیا جام الفت پلا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے. چین کی نیند مجھ کو سلا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. چین کی نیند مجھ کو سلا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے. جذب سے مجھ کو اے میرے مالک, اہل تقویٰ کرم سے بنا دے. جذب سے مجھ کو اے میرے مالک, اہل تقویٰ کرم سے بنا دے. اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, ان کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, ان کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شيخ العرب والعجم عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد ابراہیم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ مواعظ اختر نمبر 80 عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر جو آج کتاب یہاں تقسیم بھی ہوئی ہے عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر یہ واعظ حضرت والا کا پھول پور کی خانقاہ میں جہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا وہاں یہ بیان ہوا تھا جو آج کل عشاء کے بعد پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس میں سے تو آج جو مضمون ہے اس سے پہلے ایک شعر جو کل گزرا تھا پرسوں وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے اگر جب ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی غم نہیں آئے گا کوئی تکلیف نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی تکلیفیں تو آئیں گی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا میں اس کے کام آسان کر دوں گا اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ہم اس کو مشکلات سے نکال لیں گے تکلیفیں پریشانی مصیبت سب کچھ ان پر آئیں گی لیکن حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتے ہیں جس طرح سوئٹزرلینڈ والے گھڑیا بناتے ہیں واٹر پروف کتنا بھی پانی میں ڈال دو وہ خراب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے جو دل ہیں ان کو غم پروف بنا دیتے ہیں حضرت والے صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے تھے ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا جو جہاز میں سامان آ رہا تھا پانی کے جہاز میں وہ ڈوب گیا ہے تو فرمایا الحمدللہ بعد میں جب اطلاع ملی کہ الحمدللہ محفوظ ہو گیا پھر فرمایا الحمدللہ تو کسی نے کہا حضرت جب نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ اور جب پتا چلا کچھ بھی نہیں ہوا تب بھی الحمدللہ اس میں راز کیا ہے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ جب میرا جہاز جب پتا چلا ڈوبا ہے تو سنت تو ہے انا للہ وہ تو پڑھا لیکن الحمدللہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل تو نہیں ہے وہ غم میرے دل کے اندر گھس تو نہیں گیا کہ اب ایسا غم آیا کہ اپنا نماز پڑھنی ہے نہ کوئی دین کا کام کرنا ہے ہر وقت روئے جا رہے ہیں تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا اور جب مجھے پتا چلا جہاز مل گیا ہے کچھ نہیں ہوا تب بھی الحمدللہ پڑھا کہ میرا دل اب بھی اللہ سے غافل نہیں ہے یہی نہیں کہ خوشی آئی بس سب کچھ بھول گئے خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے تو حضرت والا کا جو شعر ہے فرمایا حضرت والا نے عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق عجیب جامع الازداد ہیں یعنی ازداد ضد کی جمع ضدوں کو جمع کرنے والے ہیں خوشی اور غمی میں ضد ہے نا دیکھیے اللہ والے کیسے جمع کرتے ہیں دیکھیں عجیب جامع الازداد ہیں تیرے عاشق خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں گو ہنسی بھی ہے لب پر اور آنکھیں میں میری نم نہیں مگر جو دل رو رہا ہے پہم اس کو کسی کی خبر نہیں اللہ والے ہنستے ہیں لیکن ان کا دل روتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے دوست یعنی اللہ تعالیٰ رضائے دوست کی خاطر یہ حوصلے ان کے ہنسی لبوں پہ ہے گو دل پہ زخم کھاتے ہیں ہنسی لبوں پہ ہے گو دل پہ زخم کھاتے ہیں چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کی شاہی جو ہے اس بادشاہوں کی شاہی جو ہے اس میں بات لگا ہوا ہے بات کے معنی ہے ہوا ان کی شاہی ہوا پر ہے اس پر یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بستی کے بادشاہ کا پیٹ پھول گیا ریاح بھر گئی ہوا بھر گئی کسی نے کہا کہ اس بستی میں ایک بزرگ ہیں ان کی جھاڑ پھونک میں بڑا اثر ہے وہ بادشاہوں کی پھونک بھی نکال سکتے ہیں بادشاہ بڑا حیران ہوا دونوں معنی میں لے سکتے ہیں کہ بادشاہوں کی ہوا بھی نکال سکتے ہیں اور دوسرے معنی میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں جو بات ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں ایسے ہوتے تھے اللہ والے یہ نہیں کہ ہر بات میں مصلحت ہے جو بھی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے مصلحت ہے آپ نہیں سمجھیں گے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیت نہیں تھے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے علامہ اتنا علم کے پہاڑ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یا مجاز صحبت تھے وہ فرماتے حضرت والے صاحب نے پورا مضمون پڑھا ہے کہ بات ہمت خود کی نہیں ہوتی ہے بھائی یہ کرو یہ بیان کرو ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی لوگ کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے. تم نہیں سمجھتے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. آپ کو کیا پتا کیا اس میں مصلحتیں ہیں, ہمیں پتا اس میں کیا فائدے ہیں. ارے اپنے اساتذہ سے پوچھو, مشائخ سے پوچھو کہ کیا حکمت ہے, کیا طریقے کا کار ہونا چاہیے. کیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں جو آتا, داڑھی پر نصیحت, تکنے کھولنے پر نصیحت, مونچھیں صاف کرنے کی نصیحت. وزیر آ گئے ملک کا حاضر سروس, وزیر نصیحت کر دی کہ مونچھیں کٹائیں, داڑھی رکھیں, اسمبلی میں جائیں, اور یہ دو باتیں ابھی آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, تکنوں سے شلوار فوراً اوپر کریں. لیکن ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جو آئے اس کو فوراً, کوئی پتا ہے نہیں کچھ کہ وہ کا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے, اور ہم جو ہے نا بیان کرتے کرتے جمعہ 10 دن نہیں ہوئے اور لوگوں کو فوراً سب کے سامنے نصیحتیں کر رہے ہیں. اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ کہاں نصیحت کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. ورنہ فرمایا کہ کچے توے پر روٹی ڈالو گے روٹی بھی نہیں پکے گی توا بھی جائے گا. جو آیا فوراً نصیحت کر رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, داڑھی نہیں تیری شرم نہیں آتی ہے, یا داڑھی یا ایسا جملہ نہیں بھی بولے بھائی فوراً داڑھی رکھو ارادہ کرو, اسی کو کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھاگی نہ آ جائے. حضرت تامری فرماتے تھے کہ لوگوں نے میری سنی ہے, میری نقل نہیں کرنا. ارے کہ حضرت تھا ہمارے شیخ سب کو کسی کو تھپڑ بھی لگا دیتے تھے, ڈانٹ دیتے تھے. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی کرنا شروع کر دیں, بزرگوں کی ہر بات میں پوچھنا پڑتا ہے. حضرت آپ اس طرح فرماتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو کس درد سے اور کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھے, کیسے محبت, کیا قربانیاں, وہ سب چیزیں ساتھ تھیں. تو اللہ تعالیٰ اور بڑھاپے میں تقریر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے ایک جملے میں گھنٹوں کی آواز کا فائدہ رکھ دیا گا. ایک جملے میں اللہ حضرت والا کا ایک مضمون ہے 8 منٹ کا 6 منٹ کا, اس میں کس طرح حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا ہے اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. کتنی بار بار روئے جا رہے ہیں اور فرمائے جا رہے ہیں, ایسا درد کھائیں. تو وہ اپنے مشائخ سے بزرگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ کہاں مصلحت ہے, کس طرح کام کرنا چاہیے. ابھی اتوار کو ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے, کوٹ ادو کے ہیں, یہاں حاضر خدمت تھے غرفہ میں. انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ دامت برکاتہم, حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا, کا مشورے میں طے ہوا کہ فلاں مسجد میں بیان کرنا ہے, فلاں مسجد میں. حضرت والد صاحب کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں. کہا ہم پتہ نہیں کیسے مشورے میں طے ہو گیا اور ہم ڈرے ہوئے تھے اس بات پر کہ ضرور جھگڑا ہوگا, کیونکہ وہ مسجد آس پاس کا علاقہ بدعات کا گڑھ تھا, رسومات کا گڑھ تھا. کہ وہاں پر ہمت ہی, ہم لوگ کتنے لوگ مقامی لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. اور ان مفتی صاحب نے بتایا 40 سال بتا رہے تھے, کوئی لمبی مدت بتا رہے تھے, کہ اتنے سالوں تک بھی امید نہیں تھی کہ وہاں پر اہل حق کا کوئی بیان ہو سکے گا. اور جب بیان شروع ہوا کہا لوگ تو بیان سن رہے تھے, ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اب کوئی مسئلہ ہوگا, اب کوئی آدمی اٹھے گا, اب کوئی کچھ کہے گا. لیکن الحمدللہ یہ مصطفیٰ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اشعار پڑھے انہوں نے, پیسے ملنے لگے. حضرت والد صاحب نے واپس کر دیے. پیسے کس چیز کے؟ یہ بزرگوں کی, کہ حضرت والا فرماتے تھے نا کہ کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعا کا اثر لگتا ہے. فرمایا شاعر نے یہ نہیں کہا بزرگوں کی دعا کا اثر ہے تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ اللہ والوں کی ہی دعائیں ہوتی ہیں, جو ان کے جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں ان میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ دین کی صحیح بات کر سکے. فرمایا جانور ہے, لومڑی جانور ہے, بزدل جانور ہے, اگر اس کے اوپر شیر کا ہاتھ آ جائے تو حضرت والا فرماتے تھے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے چیتے کا منہ پھاڑ دے, کیونکہ اس کے اوپر شیر کا ہاتھ ہے, کیا کسی سے ڈرے گا نہیں. تو جس کا تعلق شیر کے خالق سے ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ہو جائے, پھر مخلوق کی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. وہ ڈرتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا, کوئی جیتا رہا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. پونے دو گھنٹے کا وہاں بیان ہوا الحمدللہ. تو انہوں نے پیسے دینا شروع کر دیا, والد صاحب نے فرمایا کوئی پرچی ہوگی, تو اچانک نیچے دیکھا حضرت والد صاحب نے, تو دیکھا پیسے واپس کرو, جب تک پیسے نہیں لو گے ہم واپس نہیں کرو گے, یہاں بیان نہیں ہوگا. کس چیز کے پیسے؟ حضور کے نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے, میری آپ کی تعریف تھوڑی ہو رہی ہے, ہمارا کلام تھوڑی ہے. اور پھر باتیں کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی. پیسے کس بات کے؟ ہمیں ہم پیسے نہیں دیں گے, نہ بیان کے پیسے لیں گے نہ کھانا بھی اپنے پیسوں سے کھائیں گے. فرمایا جہاں پر کوئی خاص تعلق ہوتا ہے وہاں الگ بات ہے, کسی سے ایسا تعلق ہو. ورنہ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ والا ہمارے گاؤں میں آئے, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ 50 لوگ ساتھ آئے ہوئے ہیں, ان سب کی رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا, پھر بسترے بھی کے پیسے بھی ہمیں دینے پڑیں گے, پھر کھانے کا انتظام بھی ہمیں کرنا پڑے گا, پھر ان کے ساتھ جو مہمان آئیں گے ان کے پیسے بھی. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے دین, کیا کریں. اب دیکھیے عجیب بات یاد آئی, مصلحت جس کو ہم کہتے ہیں, حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو لوگ کہتے ہیں مصلحت ہے, ہاں مصلحت ہوتی ہے بالکل ہے. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ نہیں کی؟ کیا وہ صلح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیسے صلح ہوئی ہے, بعد میں معافی مانگی. تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم میں حیدرآباد کا سفر تھا. اب دیکھیں مصلحت, ان صاحب نے یہ بھی بتایا وہاں ایسے لوگ تھے کہ ایک صاحب کے دکان کے باہر اہل حق کے صاحب تھے, ان کی دکان کے باہر اہل رسومات نے اپنے بیان کا اشتہار لگا دیا, انہوں نے وہ اشتہار ہٹا دیا اور کسی طریقے سے وہ ڈسٹ بن وغیرہ میں چلے گئے, کوئی ایسی بات, ان لوگوں نے اس کی موویاں بنا کر اس آدمی کو سزا دلوا دی. اتنا وہاں پر اہل رسومات کا غلبہ. تو حضرت والد صاحب کا بیان ہوا, بیان کے بعد لوگوں نے کہا حضرت کھانے کا بھی انتظام ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا ہم نے تو منع کیا تھا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہ حضرت وہ انتظام ہو گیا, سب تیاریاں ہو گئی ہیں, اور ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا جن کی داڑھی نہیں تھی, منڈا دیتے صاف کرتے تھے اس طرح سے, انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے. تو پھر حضرت والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, میں نہیں, آپ کا کھانا ضائع نہ ہو جائے میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ ہمارے حضرت والا فرماتے ناجائز نہیں ہے, ہر شیخ کا ہر بزرگ کا اپنا طریقہ ہے. فرمایا حضرت والد صاحب فرماتے جتنی ہماری سانسیں ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے طریقے ہیں, راستے ہیں. تو یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, ہر بزرگ کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ آج کل لوگ دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں, ہاں بیان ہوا ہے تو بریانی کی دیکھ تو ہوگی, مرغی تو ہوگی, ان کے بغیر ان کا بیان ہوتا ہی نہیں ہے. ان باتوں سے بچنے کے لیے تاکہ لوگوں صرف اللہ کے لیے آئیں اور کوئی غرض نہ ہو, ایسا نہ ہو ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں, ہمارے شیخ کھانا نہیں کھاتے آپ کیوں کھانا کھاتے ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے جب ایک آدمی خود کر رہا ہے, کوئی رسم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کی مرضی ہے. ہمارے افسوس کے یہاں پر حضرت والد صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, تو ایسا نہ ہو کوئی فتویٰ لگاتے کہ ناجائز نہیں ہے. ہر بزرگ کا اپنا ایک طریقہ ہے دین پھیلانے کا. تو فرمایا حضرت والد صاحب نے کھانا ضائع ہو جائے گا تو میرے جتنے احباب ہیں وہ کھانا کھا لیں, میں نہیں کھاؤں گا البتہ. ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے. ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی رات کا وقت حیدرآباد میں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تم باہر نکلے, وہ صاحب بھی گاڑی تک پہنچانے کے لیے ساتھ ساتھ. اب والد صاحب تو چہرہ دیکھا نہیں, اب والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ وجہ ہے لوگوں کے دل میں نہ آ جائے, آپ تو میرے بھائی ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میں تو اپنے احباب کو بھی نہ بیٹھنے دیتا, اگر آپ کے کھانے کا مجھے کچھ ہوتا کہ کھانا صحیح سمجھاتے رہے. وہ ہاں جی حضرت جیسا آپ کے حکم. والد صاحب فرمایا جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تب میں نے ان کو دیکھنے کے ان کو دیکھا تو دیکھا وہ زارو قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, زارو قطار روئے جا رہے ہیں وہ. تو حضرت والد صاحب کو کھٹک ہوئی کہ بھائی کھانا گناہ تو ہے نہیں, حرام تو ہے نہیں, حتیٰ کہ کوئی خلاف اولا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے لیے ایک مومن کا دل توڑ دینا کتنا مسئلہ ہو جائے گا. فوراً شیخ کو اطلاع کی. حضرت میر صاحب قلندر زمان صدیق کے وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون کیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے اور یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے, اب یہ صاحب کا یہ معاملہ ہے. فرمایا فوراً کھانا کھاؤ جا کر. یہ ہے اللہ والے کہ یہ ہے مصلحت, کہ اب حضرت والا فرماتے تھے مصلحت ان جگہوں پر ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دین کا حکم ٹوٹ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, دین کی مذاق اڑایا جا رہا ہے, قانون ٹوٹ رہا ہے. نہیں ہم شریک نہیں ہوں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے, میں یہاں نکاح پڑھانے نہیں گیا, یہاں تو مووی ہو رہی ہے, مس گیدرنگ بھی ہے, کھڑے ہو کر کھانا بھی کھایا جا رہا ہے, اگر میں نہیں گیا تو ان کا نکاح کون بڑھائے گا. بھائی ان کو نکاح کی اتنی فکر ہے تو شریعت کے مطابق معاملات رکھے, اگر ان کو اتنا ہی فکر ہے آپ کو کیوں بلایا انہوں نے. تو یہ اب یہ ہم نہیں جائیں گے تو ان کی ناراض ہو جائیں گے, دین سے دور ہٹ جائیں گے. ہوتے رہے وہ شریعت کا احکامات توڑ رہے ہیں. ہم فرمایا کہ باہر بتا چلے کہ حکومت کے باغیوں کا جلسہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس میں ہمارا فلاں جگری دوست بھی ہے, اگر ہم نہیں گئے تو اس جلسے میں جس کی وہ صدارت کر رہا ہے ہمارا جگری دوست وہ 50 سالہ پرانا دوست ہے، اس نے میری جگہ جگہ میری مدد کی ہے، جب میری بیٹی کی شادی اس نے کروائی، مجھے میں قرضے میں تھا، اس نے میرا کاروبار سب کچھ احسان اس نے کیے ہیں، لیکن آج وہ بلا رہے ہیں چلو چلو میں چلتا ہوں۔ مسلیت کا تقاضا یہی ہے کہ جانا چاہیے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ کوئی عقل مند وہاں جائے گا اپنے وہ دوست کو خوش کرنے کے لیے؟ ارے بابا اگر میں چلا گیا تو میرے خلاف دفاع لگ جائے گی، سزا ہو سکتی ہے، جیل میں جا سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں حکومت کا قانون نہیں توڑوں گا، حکومت کے باغیوں میں شامل نہیں ہوں گا۔ تو دوستی اپنی جگہ پر، رشتے داری اپنے جگہ پر، لیکن سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہزار خیش کے بیگان از خدا باشد، ہزار خیش کے بیگان از خدا باشد، فدائے یک تنے بیگانا و کاشنا باشد۔ کہ ہزار اپنے ہوں، ہزار اپنے ہوں، وہ ایک اس غیر پر قربان ہے جو اللہ کا ساتھی ہو، ایک ہو اللہ والا ہو، اس پر ہزار رشتے داری قربان ہے۔ تو اگر وہ رشتے دار ہمارا نہیں سوچ رہے تو کہ ہمارے آپ سے دوستی ہے، رشتے داری ہے، یہ آپ کی شادی ہے، اس کی خوشی میں آپ کو خوشی سے دل سے، کوئی جبر نہیں ہے، آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم شریک نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کے باغیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور حضرت والا کے ایک جملہ ایسے موقع پہ یاد آیا، فرمایا یہ نقرہ طاعت النفی ہے، لا طاعت لمخلوق، جو عموم کا فائدہ دیتی ہے، کہ کسی ایک مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو وہاں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی نافرمانی تو نہیں تھی، حضرت عیسیٰ نے فرمایا جاؤ کھانا کھاؤ وہاں پر، اب وہ خوش دعائیں دے رہا ہے، دعائیں پہ دعائیں۔ یہ ہے مصلحت جو ہمارے بزرگان دین ہر وقت اس کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن فرمایا حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، خود عمل کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور کہتے ہیں مصلحت ہے اس وقت۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دین کے احکامات کے سامنے کبھی بھی مصلحت کی پرواہ نہیں کی۔ یہ جامعہ آپ دیکھتے ہیں سامنے 4000 گز پہ بنا ہوا ہے، ایک درمیان میں پلاٹ آ رہا تھا جو جس کی وجہ سے جامعہ کا نقشہ نہیں بن پا رہا تھا صحیح طریقے سے، لیکن وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ کرنل تھا، پتا چلا کہ وہ فائل لے کر پلاٹ بیچنے آ رہے ہیں خانقاہ میں، حضرت والا کی سملو سوسائٹی میں وہ بیٹھا فوجی، اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سامنے شروع ہو گیا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مدارس میں یہ ہو رہا ہے۔ حضرت والا کا مزاج ہے پہلے سنتے رہتے ہیں، مولوی ایسے کرتے ہیں، پھر یہ، پھر ان کو یہ کرنا چاہیے، مشورے دے رہا ہے، کہے جا رہے ہیں، حضرت والا خاموش۔ جب وہ پورا بول چکا تو حضرت والا نے فرمایا آپ کس شعبے میں ہوتے ہیں؟ کہ حضرت میں فوج میں ہوتا ہوں۔ تو فرمایا حضرت والا، فرمایا فوجی صاحب، کرنل صاحب، آپ اپنا مشورہ اپنے فیلڈ والوں کو دیجئے، ان مدارس کو اور مولویوں کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو پہلے عالم بنیے، مفتی بنیے، دین کا علم حاصل کیجئے، پھر آ کر مشورہ دیجئے۔ اور پلاٹ کا کیا ہے؟ مجھے ایسا پلاٹ نہیں چاہیے جس میں دین کو بیچنا پڑے۔ یہ ہے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، کہ مجھے ایسا پلاٹ نہیں چاہیے جس میں علماء کی اور مدارس کی بے عزتی ہو، جس میں، اور یہاں پر مصلحت ہے۔ کہتا رہا پلاٹ تو ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس نے معافیا مانگی، رونے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور کم قیمت میں پلاٹ دے دیا۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والوں سے باتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ کہ یہ فرمایا ایسی تعلق میں اللہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے، ان کی ناز اٹھانے سے، ان کی دعائیں لینے سے حاصل ہوتی ہیں چیزیں۔ تو یہ بات شروع ہوئی بادشاہوں، اور ختم بھی ہوئی، جو مضمون ہوا بادشاہوں کی پھونک نکال دیتے ہیں۔ اب اس کرنل کی کیسی، حضرت والا نے پھونک نکالی دوسرے اعتبار سے، کچھ بولنے کے لیے بچا ہی نہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ، حضرت والد صاحب فرماتے ہیں، کسی شاعر کا شعر ہے، مدتوں کے بعد خدا پیدا کرتا ہے ایسا مستانہ، جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ تو دین میں مصلحت بالکل ہے، کوئی یہ کہے کہ ہمارے علماء اتنے، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خود کو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون تو ہم پڑھیں، کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ مصلحت کا فتنہ، کہ کس طرح لوگ مصلحتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ مصلحت ہے، یہاں مصلحت اس طرح ہے، نہیں۔ تو حضرت والد صاحب احمد برکاتم کا مسجد میں بیان ہوا، اور جو میزبان ہیں وہ بتاتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا اب کوئی معاملہ ہوگا، اب کوئی بیچ میں کھڑا ہوگا فساد مچائے گا۔ اور پھر جب بیان ختم ہوا اس کے بعد بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ وہ کیا بات بتائی تھی جو کہا تھا ہمیں ڈر تھا یہ فتنہ مچائے گا. جب اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا, وہ نے بتایا تھا نا آپ تھے اس وقت. تو جو جن کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ مجھے جس کے بارے میں تھا کہ یہ فتنہ زیادہ مچائے گا, تو انہوں نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا کہ بھائی تم تو کچھ کیا ہی نہیں, کہا مجھے پتا ہی نہیں چلا, بیان شروع ہوا ایسا عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ یہ دیوبندی گستاخ ہوتے ہیں, انہوں نے کہ بیان میں کوئی گستاخی تھی نہیں, پورے بیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں تھیں. اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ لوگوں کی ہمت ہوئی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر اب دین کا کام کریں گے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ بادشاہوں کی پھونک بھی نکال سکتے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بلاؤ بھائی, کون ہے ایسا ولی اللہ جو میری پھونک نکال دے, یعنی بادشاہ کی ہوا نکال دے اور میرا پیٹ ہلکا ہو جائے, تکلیف دور ہو جائے. وہ بزرگ تشریف لائے, انہوں نے الحمد شریف پڑھی, کچھ دعائیں پڑھی, دم کیا, اسی وقت ہوا خارج ہو گئی, پیٹ ہلکا ہو گیا. تب اس نے کہا حضرت مجھے آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ اتنے کرامت والے ہیں, جلدی سے ہاتھ لائیے مجھے بیعت کر لیجئے. اس طرح وہ بادشاہ مرید ہو گیا. اس پر ان بزرگ کے حاسدین تو جل کے خاک ہو گئے کہ دیکھو یہ ملا تو سب سے بڑھ گیا, بادشاہ کو بھی مرید کر لیا. حسد کی بیماری سے خدا بچائے, حسد کی بیماری سے خدا بچائے بڑی خطرناک ہوتی ہے, آدمی کو اندھا کر دیتی ہے, اس کے تمام کمالات کچھ نظر ہی نہیں آتے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بار بار عرض کرتا ہوں تفسیر معرف القرآن میں, کہ یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ وہ جو حاسد ہے پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر حرکتیں کرتا ہے. اپنے کو کچھ ملنا نہیں ہے, سامنے والوں کو تکلیف پہنچانی ہے. تو فرمایا کہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے, اس کے تمام کمالات کچھ نظر ہی نہیں آتے. یہ حسد کی آگ ایسی ہے, 100 خوبیاں ہوں گی ایک برائی نظر آئے گی. کس میں برائی نہیں ہے, کس میں غلطی نہیں ہے, تو 100 خوبیاں نہیں دیکھیں گے. حضرت والد صاحب احمد برکات تم نے فرمایا, اپنے احباب میں سے کسی کو فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت فلاں عالم ایسے, فلاں عالم ایسے, فلاں ایسے, تو فرمایا کہ ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو, ان عالم نے وہ اتنا پڑھا رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں, وہ تم سب ان کی نیکیاں شمار کرو تو وہ نیکیاں کتنی ہو جائیں گی, تمہاری اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے, اس کے تمام کمالات کچھ نظر ہی نہیں آتے. یہ حسد کی آگ ایسی ہے. ایک دن عید کی نماز اس اللہ والے نے پڑھائی, رکوع میں ان کی ہوا نکل گئی اور وضو ٹوٹ گیا. اب ان حاسدوں نے آپس میں میٹنگ کی, چلو بادشاہ کو بتا دو کہ آپ کے پیر کا یہ حال ہے جس سے آپ کی ہوا خیزی ہو رہی ہے. ہوا ریزی تو رکوع میں ہوئی, اب ہوا خیزی آپ کی ہو رہی ہے. بادشاہ تھا بے وقوف, فوراً کہا کہ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے, مجھے پیری مریدی نہیں چاہیے, میں بیعت توڑتا ہوں. اب ان حاسدین نے خوب بغلیں بجائیں اور سب نے اس اللہ والے کو خبر دی. وہ سچے مخلص تھے. انہوں نے کہا اے حاسدوں, اس بادشاہ کے مرید ہونے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بیعت توڑنے سے بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے, کیونکہ جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان میں ہو, اس کی گندی ہوا نکلی تو وہ مجھ سے معتقد ہو گیا اور میری نکلی تو اس کا اعتقاد ختم ہو گیا. جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو, ایسے مریدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ایسے مریدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو فرمایا اس لیے شیخ کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ محبت کا بھی تعلق ہونا چاہیے, ورنہ عقیدت کا تو یہ حال ہے کبھی کوئی ایسی بات دیکھ لی جو ہمارے شیخ تو ان باتوں میں تحقیق نہیں کرے گا, تحقیق نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے شیخ تو یہ معاملہ ہو گیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, بس ٹھیک ہے, یہ ہے عقیدت. لیکن جس کو محبت ہوگی, جیسا بیان میں بھی عرض کیا کہ وہ محبت ایسی چیز ہے, فرمایا دیکھیے محبت بھی ہو عقیدت بھی ہو تب کام بنے گا, اگر صرف محبت ہے تب بھی کام نہیں بنے گا. ابو طالب کا کتنی محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, عمل اور عقیدت نہیں تھی, کام نہیں بنا. تو فرمایا کہ جس کی عقیدت دو گندی ہواؤں کے درمیان ہو, ایسے مریدوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک لائق مرید اگر مل جاتا ہے تو لاکھوں مریدوں پر بھاری ہوتا ہے. شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لائق مرید جلال الدین رومی ملا تھا. مولانا رومی کے 28,500 اشعار مثنوی شریف کے شیخ کی برکت سے ہوئے, جس کی شرح اختر نے بھی لکھی ہے. میں نے کہیں اور فارسی نہیں پڑھی, اسی بیت العلوم میں, مسجد والا کا جو مدرسے کا جو نام ہے, اسی بیت العلوم میں فارسی پڑھی, لیکن میری کتاب مثنوی مولانا روم کی شرح دیکھ کر میرے فارسی کے استاد مولانا سعید صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے بیت العلوم کے علاوہ بھی کہیں فارسی پڑھی ہے؟ میں نے کہا حضرت یہی بیت العلوم میرا سارا سرمایہ ہے، میں نے کہیں اور نہیں پڑھا، لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ برکت کے معنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں فرمائے، اس میں میں بھی موجود تھا، کہ برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ بعض، کیونکہ طلبہ بھی آتے ہیں، بعض طلبہ میں سما خیرہ کا مرض ہوتا ہے، سما خیرہ کہ وہاں بھی خیر ہے، ایک جگہ پڑھو اچھے طریقے سے پڑھو، یہ کیا کبھی ایک درجہ وہاں پڑھا، ایک جگہ وہاں پڑھا، ایک درجہ وہاں پڑھا، یا شروع سے پڑھتے پڑھتے جب آخر میں دور حدیث آیا تو اپنے ادارے کو چھوڑ دیا، اپنے اساتذہ کو چھوڑ دیا کہ ہم فلاں مدرسے میں جا کر پڑھیں گے، وہاں کے جو شیخ الحدیث ہیں ان کی سند بڑی عالی ہے، ہم اپنے لیٹر پیڈ میں لکھوائیں گے ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، فلاں کے شاگرد ہیں۔ آپ کو نام تو مل جائے گا لیکن آپ نے اپنے استاد کی آہ لے لی، کہ جن استاد، ہمارے استاد ہیں مولانا ولی اللہ صاحب، شروع سے آخر تک اشرف المدارس میں پڑھا، دور حدیث میں کسی نے دل میں آیا، گناہ نہیں ہے، کسی دل میں آیا کہ میں فلاں جگہ جا کے پڑھوں، دارالعلوم میں جا کر، نام بھی بتایا، دارالعلوم میں جا کر پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ میرے، ہمارے استاد میرے ساتھی ہیں مولانا برہان، جو حضرت والد صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، کہ جب وہاں گئے تو استاد محترم نے فرمایا کسی بات میں دل ہی نہیں لگ رہا، اپنا مدرسہ ہوتا ہے، سب علماء کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن اپنا ادارہ، اپنا شیخ ہوتا ہے۔ اب جہاں سے شروع سے پڑھا، جس نے ہمیں الف با تا سا پڑھنا سکھایا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، جس نے سکھایا، آخر میں ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو کہا کہ میں وہاں چلا گیا، لیکن وہاں دل ہی نہیں لگتا تھا، میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، سوائے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا مضمون کچھ درس میں دھیان لگتا تھا، اور کسی میں پڑھائی گھنٹے میں دھیان ہی نہیں لگتا تھا۔ آخر ایک ہفتہ پڑھ کر واپس آ گئے، اور پھر ہمارے ساتھی نے بتایا کہ اپنے جامعہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر رو رہے ہیں، قدر ان کو ہوتی ہے اپنے جامعہ کی، اپنے مدارس کی، اپنے بزرگوں کی، ہم نے کیا پہچانا ہے۔ تو ایک ہی جگہ پڑھنا چاہیے، جہاں سے شروع سے آخر تک، چاہے وہ دیکھیے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے استاد خود حیران ہو رہے ہیں کہ تم نے کہاں جا کے پڑھا ہے، کیونکہ وہ استاد اتنا تیز تیز پڑھاتے تھے، حضرت والا فرماتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو ذہین طالب علم تھے انہوں نے کہا ہم تو دفتر میں جائیں گے، جا کر وہاں بتائیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت والا کو فرمایا کہ آپ بھی چلیں، حضرت فرمایا نہیں، مجھے اپنے استاد کی دعائیں چاہیے، جیسا بھی ہے میرے استاد یہی ہیں۔ استاد کو پتا چلا، بہت افسوس ہوا، تب حضرت والا سے اسی لیے پوچھا کہ آپ نے کہاں پڑھی ہے میرے بات، کیوں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں نے کہا کہ حضرت یہی بیت العلوم میرا سارا سرمایہ ہے، میں نے کہیں اور نہیں پڑھا، لیکن بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ برکت کے معنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں فرمایا، اس میں بھی موجود تھا، کہ برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع، یعنی علم تھوڑا ہے مگر فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، یا آمدنی کم ہے لیکن اس میں برکت بہت ہے۔ اور برکت کی تعریف لغت کے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ البرکت ثبوت الخیر الالہی فی الشیء والمبارک ما یفیض علیہ من الخیرات الالہیہ۔ فرمایا برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ، یعنی جس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے۔ تو بزرگوں کی دعاؤں سے یہ بات ہو گئی۔ پھر کہتا ہوں اللہ والا بننے کا نسخہ یہی ہے، کسی اللہ والے پر فدا ہو جاؤ، اس کے ساتھ زندگی گزار دو، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اگر مخلص نہیں ہے تو اسی شعر کو ایک آدمی نے یوں بنا دیا، میرے ساتھ ہردوئی کے سفر میں تھا، وہ بھی طبیا کالج کا تھا، اس نے کہا جناب آپ کا یہ شعر تو سر آنکھوں پر، لیکن میرا بھی ایک شعر سن لیجئے، مرغ خانے کی ہے یہی ایک راہ، کھانے والوں سے راہ پیدا کر، جب سے آیا ہوں مرغا ہی مرغا پا رہا ہوں، تو کسی اللہ کے عاشق کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کر کے دیکھو، خدا پھر کیا لطف دیتا ہے۔ اللہ کے عاشقوں میں جینے اور مرنے کی آرزو بہت مبارک ہے، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ یہ بھی میرا ہی شعر ہے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دوا خانے یا دنیا کے کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا۔ میرا دوا خانہ ایک مرتبہ یہاں نیلام ہوا اور ایک مرتبہ وہاں پاکستان میں عزیز آباد میں نیلام ہوا۔ میں نے خیرات دے دیا ایک غریب کو، لیکن میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے قبول فرما لیا، بلکہ مجھے توفیق دی۔ قبولیت نہیں کہنا چاہیے، دیکھیے یہ ہوتے اللہ والے، اپنے اوپر ناز نہیں ہے۔ قبولیت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قبولیت کا علم نہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ قبول فرما لے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے یہاں جو زمانہ گزارا اس پر میرے دو شعر ہیں۔ جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا، زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے دل پر دل حزی کا، جو تیری جانب سے خود ہی آئے پیام الفت دل حزی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم نے اپنی تاریخ بیان کر دی، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس زمانے میں تمہیں دیکھا ہو۔ آپ کے ان دو جملوں سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ جملے معمولی نہیں ہیں، یعنی ہمارا قلب ان کے دو جملوں سے مسرور ہو رہا ہے۔ سمجھداری کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان اشعار میں اپنی تاریخ حیات رکھ دی ہے، جو حضرت والا کو شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں جو مجاہدے ہوئے وہ فرما رہے ہیں حضرت والا کہ میں نے ان اشعار میں اپنی تاریخ حیات رکھ دی ہے، جو زندگی خدا تعالیٰ کی راہ میں ویران ہو چکی ہو اور ہر خون آرزو پی چکی ہو اور بڑے بڑے مجاہدہ جھیلے ہوں، سخت حالات سے گزرا ہو۔ اس وقت میرا شعر سنیے، تو رویدات زندگی کسی خانہ خراب کی، رویدات زندگی کسی خانہ خراب کی، ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی۔ یہ خانہ خراب کا لفظ جو ہے دو قسم میں استعمال ہوتا ہے، زو معنی ہے، ایک تو یہ کہ بدوا ہے، جیسے کہتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو یعنی تو برباد ہو جائے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں خانہ خراب ہوا، اللہ کے راستے میں تخریب قلب لاکھوں تعمیر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ اس شعر کو یعنی اللہ حضرت والا کا جو شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں، یہ تخریب کہ دل تباہ ہو گیا۔ اس شعر کو سمجھانے کے لیے مجھے جگر کا شعر سنانا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ خواہشات کا خون کرنا پڑے گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اب سنیے، یہ سہن چمن یہ لالا و گل ہوتے ہیں جو ویران ہونے دو، یہ سہن چمن یہ لالا و گل ہوتے ہیں جو ویران ویران ہونے دو، تقریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے سایہ ہوتے ہیں، سامان ہوتے ہیں، یعنی نفس کی بدماشیوں کے جتنے لالا و گل ہیں اور باغ و چمن ہیں، نفس کی خبیث لذات جو اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے حرام خوشیاں بن کر آتی ہیں، انہی حرام خوشیوں کی تقریب میں، بربادی میں تعلق مع اللہ کے حامل دل کی تعمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اثر گونوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ نمکینوں اور حسینوں سے نظر بچانا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ کا اصلی چاند ملے گا، نقلی چاندوں سے جب رو گردانی ہوگی تب خالق شمس و قمر ملے گا۔ آسمانی اور زمینی، فلکیاتی اور عرضی دونوں چاند ہیجان انگیز ہیں۔ آسمان کا چاند جب 14 تاریخ کا ہوتا ہے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ زمین کے چاندوں پر نظر ڈالنے سے دل میں متو جذر اور انتہائی تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب نے لکھا ہے کہ میری دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، والدین اور ساتھ صحابہ کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ صاحب نے لکھا ہے ان کے معدے میں زخم ہے، دعا کی درخواست کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. مولانا نعیم بن عبد الرشید کون ہے؟ شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ دیکھ بھی لیجیے.